بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ادارہ اکس و آواز آپ کی خدمت میں قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری انٹرویو پیش کر رہا ہے جو آپ نے مسلم ایسوسی ایشن امریکہ کے سالانہ اجتماع کے لیے خصوصی طور پر دینا پسند فرمایا. قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن آپ کی بپا کی ہوئی اسلامی تحریک اپنے مشن کی طرف رما دوا ہے. جب آپ نے پکارا من انصاری اللہ تو ایک نہیں لاکھوں انسانوں نے اس پکار کو سنا اور اپنے دل کی گہرائیوں میں بسا لیا. آج یہ دعوت ایک تحریک بن چکی ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ قرار دیتا ہے. اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ایک داعی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے سماعت فرمائیے.
محترم مولانا، سب سے پہلے میں امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں اور مسلم کرسچن ایسوسیشن کی جانب سے تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے سالانہ اجتماع کے لیے یہ خصوصی انٹرویو دینا پسند فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہے کہ شمالی امریکہ میں تحریک اسلامی کی فکر اور خصوصاً آپ کی اور اخوان مسلموں کے رہنماؤں کی تحریرات کی بنا پر تیزی کے ساتھ اسلامی اثرات پھیل رہے ہیں. آپ نے نہضت طبعہ کے باوجود جو وقت ہمیں دینا پسند فرمایا ہے، ہم اس کے لیے آپ کے بے انتہا مشکور ہیں. امریکہ میں بے شمار حضرات محض آپ کی ایک جھلک اور آپ کے چند کلمہ سننے کے لیے منتظر ہیں. ان حضرات کی خواہشات پر ہم نے چند سوالات مرتب کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں گے. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ قرار دیتا ہے. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ ایک داعی کی کون سی اہم خصوصیات قرار فرمائیں گے؟
امریکہ میں اور کینیڈا میں جو اللہ کے بندے تحریک اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے. میں زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتا، اس لیے مختصر طور پر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ایک دائی کی اہم خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یعنی اس شخص سے اچھی بات اور اس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس ارشاد کی پوری اہمیت محسوس کرنے کے لیے نگاہ میں یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ جن حالات میں یہ بات کہی گئی ہے وہ مکہ معظمہ کے حالات ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں پر انتہائی شدید مظالم کیے جا رہے تھے، اور وہاں یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آدمی کھڑے ہو کر صاف صاف یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بات کہنے کے معنی یہ تھے کہ گویا آدمی درندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اس بات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیے. پہلی بات یہ فرمائی کہ بہترین قول اس شخص کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. دوسرے الفاظ میں ایک دائی حق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو. کوئی دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہ ہو, نہ قومی نہ وطنی نہ خاندانی نہ کسی قسم کی مادی غرض, کوئی دوسری غرض اس کے پیش نظر نہ ہو, خالص اللہ کی دعوت کی طرف دعوت دے. اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے, اگر آدمی قرآن مجید پر نگاہ رکھے کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے, اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی, کسی کی عبادت, کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے, کسی سے خوف اور طمع خدا کے سوا نہ رکھا جائے, اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے, اسی کی رضامندی, اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں, اور آدمی دنیا میں جو کام بھی کرے وہ یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کر جواب دہی کرنی. خدا کی طرف دعوت دینے کا مختصر مفہوم یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے, اور قرآن میں دائی کی اولین خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو, خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو, خالص اس کی اطاعت کی طرف ہو, اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو. دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عاملہ صالحہ, نیک عمل کرے. اس کا ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو اس کا مفہوم صاف اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس دائی کو, اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کا کوئی اثر نہ پایا جائے. اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر ایک دھبا نہ دکھا سکے, اس کے گرد و پیش کا ماحول, اس کا معاشرہ, اس کے دوست عزیز اقارب سب جانتے ہوں کہ یہ ہمارے اندر نہایت بلند اور پاکیزہ کریکٹر کا انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 40 سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہے اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کی بلندی اخلاق کا قائل نہ ہو, آپ کی طاہر اور پاکیزہ زندگی کا قائل نہ ہو. اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب ترین تھے, جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا, وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی, اور کوئی کم سن عورت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی. اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی, اور 40 سال کی عمر سے وہ آپ کی زوجیت. ایک ایسی پختہ سن رسیدہ دانش مند عورت جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال رہی ہو, اس سے شوہر کا کوئی عیب چھپ ہی نہیں سکتا. دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ایمان نہیں ڈال سکتی, عقیدتاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنا بلند پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تعامل کیے بغیر اس کو تسلیم کیا. اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارثہ تھے جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے نبوت سے 15 برس پہلے, اور ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے ہیں اس وقت وہ 30 سال کی عمر کے تھے. اس کے معنی یہ ہے کہ 15 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا, اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو, ان کے چچا اور ان کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے, تو وہ مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے, اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلا لیتا ہوں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا, اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے اسے اپنے سے زبردستی الگ کروں. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی, آپ لڑکے کو بلا لیجیے. جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے چچا ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں, تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو. اس کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا. یہ نبوت سے قبل آپ کے اخلاق کی حالت تھی جو آپ کے خادم نے آپ کے متعلق ظاہر. اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا, نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا, تو حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ بھی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا. ایک خادم احسان مند ہو سکتا ہے, ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے, لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص نے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند اور پاکیزہ دیکھا ہو کہ وہ اس کو یہ ماننے میں ذرا تامل نہ ہو کہ میرا مخدوم جو ہے یہ نبی. اور یہ پیش نظر رکھیے کہ زید بن حارثہ کسی معمولی قابلیت کے آدمی نہیں تھے. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو بکثرت میں فوجی مہمات جو آپ نے بھیجی ہیں ان کے سالار لشکر زید بن حارثہ تھے. اس قابلیت کے آدمی تھے وہ, جو بعد میں ظاہر ہوئے. تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبوت سے قبل 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. ان کی نشست و برخاست آپ کے پاس تھی, اور مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں کی دوستی تھی ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تھے. دوست کا بھی وہ ایک اپنے دوست کو پسند کر سکتا ہے, اس کی باتوں سے اتفاق کر سکتا ہے, لیکن اتنا معتقد تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان لے کہ یہ نبی ہے. یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کے اخلاق کی انتہائی پاکیزگی اور بلندی کے وہ قائل ہوں. ان کا بلا تامل مان لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ 20 سال کی مدت میں خوب اچھی طرح دیکھ کر وہ اس بات کے قائل ہوئے تھے کہ یہ اتنے بلند پایا اخلاق کا آدمی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے, اس کو نبی ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام پہلے میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اس وقت وہ 10 سال کے تھے, لیکن 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی. تو 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو اس کے عیب و ثواب سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے. اس دن اتنا ذہین آدمی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں حضرت علی سے خصوصیات ظاہر ہوں, وہ اتنے ذہین تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس بات کو مان لینا کہ آپ نبی ہیں, یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کے انتہائی بلند پاکیزہ اخلاق دکھائے. اس لیے عمل صالحن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو, اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو, اس کی بات میں اثر ہو, اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے. قطع نظر اس کے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں, لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے, جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل, اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد, ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے. یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا قائل تھا. تو دائی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے. تیسری خصوصیت جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ کے اس ماحول میں کسی شخص کا اٹھ کر کہنا کہ میں مسلمان ہوں معمولی بات نہیں تھی. تو اللہ کی طرف دعوت دے, پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو, اور بدترین دشمنوں کے ماحول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرے, اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں, اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے سے نہ شرمائے نہ جھجکے نہ ڈرے, بلکہ کھلم کھلا اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں, جو کچھ جس کا جی چاہے کر لے. دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ دائی میں تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی, نہایت بہادر آدمی, بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے. جہاں سے چوٹ لگے اور جو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا. خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں, مخالفت کے ماحول میں, خطرات کے ماحول میں اسلام کا عالم دے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونہ ہے. مکہ معظمہ میں کھلم کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی, ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے, جنہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم, لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا, بلکہ مسلسل 13 سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے, بڑے بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کے بعض اوقات صرف تنہا آپ رہ گئے تھے یا 2-3 آدمی آپ کے ساتھ, اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا, بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے, اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے, نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف, اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں. فرمایا کہ انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں, میں ابن عبد المطلب ہوں. یا دوسرے الفاظ میں آپ نے عین حالت جنگ میں, اس وقت جبکہ آپ بالکل 2-3 آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے, دشمنوں کے نلغے میں تھے, اس وقت بھی علل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں. تو اتنا شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو. اگر اس شخص کے اندر ہمت اور جرات اور بہادری موجود نہ ہو تو اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. کھڑا ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس مشن کو نقصان پہنچا دے. بس یہ چند مختصر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اگر ان پر غور کی جائے تو یہ بجائے خود دعوت اللہ کے متعلق ایک مکمل پروگرام ہے اور اس کے اوپر جہاں بھی دعوت کا کام کیا جائے یہ تین خصوصیات آدمی کے اندر ہونی چاہیے. باخر دھاوان الحمدللہ
مولانا آپ کا دن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے طبیعت نسازی کے باوجود ہمیں چند دمات عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. امریکہ کینیڈا کے تمام حضرات اس بدعا ہیں کہ آپ الفاظ اسلامی کو اس ملک میں بھی اور تحریک اسلامی کو دیگر ممالک میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں.
آمین. اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے. اور کچھ
پیش خدمت ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مختلف ممالک کے ریڈیو اسٹیشنوں سے ریکارڈ کیا ہوا تبصرہ. سماعت فرمائیے.
ممتاز عالم اور پاکستان کے اسکالر سید ابو العلا مودودی نیو یارک سے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے. مولانا مودودی کی عمر 75 سال تھی اور وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے. وہ اسلام کے بنیادی عقائد پر زور دیتے تھے اور عربی کے ایک جگیت عالم تھے. دنیا اسلام میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی. انہوں نے اسلام پر متعدد کتابیں اور پمفلٹ لکھے. قرآن کریم کا اردو ترجمہ ان کا ایک نمایاں کارنامہ سمجھا جاتا ہے. وہ جماعت اسلامی کے بانی تھے جو ایک معاشرتی اور مذہبی تحریک ہے اور اب پاکستان کی ایک اہم سیاسی پارٹی ہے. تجہیز و تقسیم کے لیے مولانا کی میت کو بغیر طیارہ لاہور لے جایا جا رہا ہے. میں اسلام اور اسلامی قانون پر دنیا کے ایک جید عالم پاکستان کے جناب سید ابو العلا مودودی کا انتقال ہو چکا ہے. مولانا مودودی کا انتقال کل نیو یارک کے ایک اسپتال میں ہوا جہاں حال ہی میں پیٹ کی تکلیف کے بعد ان کا آپریشن ہوا تھا. ان کی عمر 75 سال تھی. وہ کافی طویل عرصہ سے شدید آرتھرائٹس کے مریض کے ساتھ ملا تھے لیکن واقع کیا جاتا ہے کہ ان کے انتقال کا سبب سرکت درد کا بند ہو جاتا تھا. مولانا مودودی نے مذہبی عالم کی حیثیت سے اپنے طویل کیریئر کا آغاز مطلب سفر سے کیا تھا. بعد میں وہ بھارت کے اس حصہ مستقبل ہو گئے جو اب مشرقی پنجاب میں رہتا ہے اور 1947 میں تقسیم ہند کے بعد انہوں نے مستقل لاہور میں سہولت اختیار کر لی. انہوں نے 1947 میں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی تھی. یہ ایک معاشرتی اور مذہبی تحریک تھی جو اب پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت بن چکی ہے. مولانا ابو العلا مودودی اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت کے سب کے قائل تھے اور عربی کے عالم تھے. عالم اسلام کے طول عرض میں ان کا بڑا اعتراف کیا جاتا. انہوں نے اسلام اور اس کے متعلقہ موضوعات پر بڑی تعداد میں کتابیں لکھے تھے. قرآن پاک کا اردو ترجمہ ان کی کامیاب ترین کوشش سمجھا جاتا ہے. مولانا کے جسد خاکی کو طیارے کے ذریعے واپس لاہور لے جایا جا رہا ہے جہاں کچھ دیر بعد ان کی تجہیز و تکفین ہوگی. ان کے قدیم مفکر مولانا سید ابو العلا مودودی کل شام پاکستان کے وقت کے مطابق 6:45 انتقال فرما کرے. ان للہ و انا الیہ راجعون. مولانا مرحوم کے انتقال پر ملال پر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں صدر پاکستان نے کہا ہے کہ مجھے مولانا ابو العلا مودودی کی اچانک وفات پر گہرا دکھ اور صدمہ پہنچا ہے. مرحوم مولانا ایک معتبر عالم دین تھے جن کی پورے عالم اسلام میں شہرت تھی. برصغیر پاک و ہند اور دوسرے ممالک میں لاکھوں افراد نے ان کی تفسیر قرآن سے استفادہ کیا. نہ صرف پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام موجودہ صدی کے عظیم ترین عالم دین سے محروم ہو گیا ہے. اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سفار خاندان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. مولانا سید ابو العلا مودودی کی وفات پر ریڈیو پاکستان سینٹرل پروڈکشن ایک خاص پروگرام پیش کرتا ہے. مولانا سید ابو العلا مودودی
1926 کا زمانہ ہے. بغیر میں شدی کی تحریک زور پر ہے. شدی تحریک کا بانی سوامی شردانند قتل ہوتا ہے اور پھر مسلمانوں کے دشمن اسلام کے خلاف بے بنیاد الزامات کا ایک طوفان کھڑا کرتے ہیں. انہی دنوں دہلی کی جامع مسجد میں مولانا محمد علی جوہر جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور رکت بھری آواز میں سامعین تبلیغ کرتے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اسلام کے صحیح تصور جہاں پر ایک مدلل کتاب لکھے. اجتماع میں 23 برس کے ایک نوجوان پر اس تقریر کا گہرا اثر ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جہاد کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھے گا. اور پھر ایک سال کے اندر 1927 میں ایک کتاب الجہاد فی الاسلام کے عنوان سے شائع ہوتی ہے. اس کے مصنف تھے سید ابوالعلیٰ مودودی جو بعد میں اسلام کی ابدی صداقتوں اور وسطوں میں جذب ہو کر رہ گئے. ستمبر 1965 کے دوران پاکستان کو ایک زبردست آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مولانا ابوالعلیٰ مودودی ریڈیو پاکستان سے اسلامی جہاد کی وضاحت کرتے ہیں.
تمام فقہاء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے کسی علاقے پر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو ہر مسلمان پر فردن فردن جہاد فرض ہو جاتا ہے اور یہ فرض نماز اور روزے کی طرح فرض عائن ہے. بلکہ قرآن مجید تو ایسے موقع پر جہاد ہی کو مسلمان کے ایمان کی صداقت کا معیار قرار دیتا ہے. دارالاسلام کو دشمن سے بچانے کا سوال جب پیدا ہو جائے تو قرآن کی روح سے اس وقت مسلمان کی صداقت ایمانی کا فیصلہ ہی اس بات پر ہوگا کہ وہ مدافعت میں اپنی جان اور مال کھپا دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں. جو شخص اس آڑے وقت میں جہاد سے جی چڑائے اور جان مال کی قربانی سے دریافت کرے اس کی نمازیں اور اس کے روزے سب بیکار ہیں. ان نمازوں اور روزوں کے باوجود قرآن اس کو منافق قرار دیتا ہے. مسلمان اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت اور جیت خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتے ہیں کہ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا اور اسے کوئی طاقت بچا نہیں سکتی اور جس کی موت کا وقت خدا کی طرف سے نہ آیا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مار لے. وہ جانتے ہیں کہ موت کے معنی مر کر فنا ہو جانے کے نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک دوسری اور ابدی زندگی کا دور شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی ہی کامیابی. اگر وہ زندہ رہے تو ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا جس سے زیادہ عزت کی زندگی اور کوئی نہیں, اور اگر وہ مر جائے تو شہادت کی موت مرے گا جس سے بہتر موت اور کوئی. یہی سمجھ مسلمان کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جو کافر کو نصیب نہیں ہوتا. پھر مسلمان سچائی کے لیے لڑتا ہے, ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو روکنے کے لیے لڑتا ہے, حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ حق کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے. اس لیے اپنے برسر حق ہونے کا شعور اسے ان لوگوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے جو باطل کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان کو محض اپنے حق پر ہونے کا شعور ہی حاصل نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کے اندر صبر بھی, یعنی وہ راہ خدا میں ہر خطرہ انگیز کرنے, ہر تکلیف برداشت کرنے, ہر مصیبت سہ جانے کے لیے تیار ہو اور دشمنوں کی کوئی بڑی سے بڑی انہار بھی اس کے پائے سبات میں تزلزل پیدا نہ کر لے. اب ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہر مسلمان اس ملک کو جو بر عظیم ہند میں اسلام کا قلعہ ہے اور جس کی پوری زمین ہمارے لیے ایک مسجد کا حکم رکھتی ہے بچانے کے لیے سر جھڑ کی بازی لگا دینے پر آمادہ ہو جائے. ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.
مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی 3 رجب 1321 ہجری یعنی 25 ستمبر 1903 عیسوی کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. ان کے والد سید احمد حسن حیدرآباد میں وکالت کرتے تھے. وہ سر سید کے عزیز تھے اس لیے وہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے ابتدائی دور کے طالب علموں میں سے تھے. مولانا مودودی کا سلسلہ نسب حضرت خواجہ فضل الدین مودود چشتی سے ملتا ہے. اس خاندان کے ایک نامور بزرگ حضرت ابوالعلیٰ مودودی سکندر لودھی کے زمانے میں ہندوستان آئے اور شاہ عالم کے زمانے میں یہ خاندان دہلی میں آباد ہوا. مولانا مودودی نے ایک پاکیزہ اور مکمل مذہبی ماحول میں آپ کھولی. والدین نے بچپن ہی سے ابوالعلیٰ مودودی کی سیرت سازی میں اہم کردار ادا کیا. وہ بچپن ہی سے ذہین تھے. والد ان کو راتوں تاریخ اسلام اور پیغمبروں کے قصے سناتے. چھوٹی سی عمر میں وہ والد کے امراہ مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے جایا کرتے. ایک بار مسجد میں مؤذن نہیں آیا. والد نے ابوالعلیٰ کو آزان دینے کے لیے کہا. اس چھوٹے سے بچے ابوالعلیٰ نے اعتماد کے ساتھ بلند آواز میں آزان دی. بچپن میں وہ گھر میں رسالے اور اخبار پڑھا کرتے تھے. مصدر سے خالی انہوں نے اپنے والد سے سبکن سبکن پڑھی. اور اس طرح کم عمری ہی میں ان کو مسلمانوں کے عروج و زوال کا علم ہوا. اورنگ آباد کے مدرسہ فرقانیہ میں ابو العلا مودودی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. یہاں وہ پہلی بار جدید علوم سے آشنا ہوئے. وہ بہت پڑھا کرتے تھے, کبھی کبھی فٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلتے تھے. عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سید ابو العلا مودودی کے حصول علم کے شوق میں اضافہ ہوتا گیا. انہوں نے اپنے مطالعے کو وسیع کیا. اردو, عربی, فارسی پر عبور حاصل کرنے کے بعد انگریزی بھی سیکھی, اور اس طرح ان پر جدید علوم و فنون کے دروازے کھل گئے. کم عمر ہی میں وہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے اور ان پر خاندان کی کفالت کا بوجھ آن پڑا, جس کو انہوں نے خود اعتمادی کے ساتھ برداشت کیا, لیکن مطالعے کو برابر جاری رکھا. سب سے پہلے وہ جبل پور کے اخبار تاج کے ایڈیٹر ہو گئے, کچھ دیر کے بعد اس سے علیحدہ ہو گئے. سب سے پہلے وہ جبل پور کے اخبار تاج کے ایڈیٹر ہو گئے, کچھ دیر کے بعد اس سے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد وہ بھوپال اور پھر دہلی چلے گئے اور انگریزی زبان میں تاریخ, فلسفہ, سیاسیات, معاشیات اور عمرانیات کا مطالعہ کیا. یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کے خلاف بے شمار فکری اور تہذیبی حملے شروع ہوئے تھے. خلافت کی تحریک ناکام ہو چکی تھی اور مسلمان بدبینی کا شکار تھے, اور عام مسلمان اپنے مستقبل کے بارے میں متزلزل ہونے لگے تھے. اس زمانے میں سید مودودی نے محسوس کیا کہ فکری میدان میں بھرپور کام کیا جائے, اور پھر جب کچھ آدمی اس مقصد کے لیے تیار ہو جائیں تو اجتماعی جدوجہد کی جائے. سید مودودی شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال کے افکار سے متاثر تھے. انہیں دنوں سید مودودی اخبار الجمعیت سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اس اخبار میں ایک اداریہ لکھا جس کا عنوان مسلمانوں کی راہ عمل تھا, جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو متحدہ قومیت اور آزادی کے نام اپنی انفرادیت اور تشخص کو قربان نہیں کرنا چاہیے. ہم اول مسلمان ہیں اور آخر مسلمان ہیں. 1928 میں وہ الجمعیت سے علیحدہ ہو گئے. شروع شروع میں سید مودودی مولانا شبلی اور مولانا آزاد کی طرز نگار سے متاثر رہے, لیکن بعد میں انہوں نے اپنا الگ اسلوب پیدا کیا. یہ اسلوب ان کی تحریروں اور تقریروں میں نمایاں تھا. مولانا مودودی نے تقریباً 65 کتابیں تصنیف کی. ان میں تقریب القرآن کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی, جو ان کی 30 برس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار مضامین اور رسالے لکھے. ان کی کتابوں کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. مولانا مودودی اس بارے میں کہتے ہیں,
ملک کے باہر عوام پر انحصار اس پر تھا کہ میری کتابوں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو, سب سے زیادہ عربی زبان میں میری کتابوں کا ترجمہ ہوئے ہیں, اس کے بعد فارسی اور ترکی اور انگریزی, باقی دوسری زبانوں میں ایک ایک دو دو کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں. مثلاً فرینچ میں ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے, جرمن میں بھی ایک کا ہوا ہے, ڈینش میں بھی ہوا ہے, اس طرح سے مختلف جاپانی میں ہوا. تو لیکن زیادہ تر جو میری کتابیں پہنچی ہیں وہ اس طرح کے عربی لٹریچر میں جو ہمارا تھا, اس سے پھر لوگوں نے ترکی اور فارسی ترجمے, اور جو انگریزی لٹریچر تھا ہمارا اس سے پھر دوسری یوروپین زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں یا جاپانی کے.
سید مودودی نے تصنیف و تانیث کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا. وہ دن رات کام کرتے رہے, انہوں نے صحت کی پرواہ نہ کی, وہ رات بھر لکھتے اور پڑھتے رہتے تھے. ہمارے نمائندے کو ایک انٹرویو میں مولانا مودودی نے بتایا,
میں سوچتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیسے کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے کر گیا. اس طرح مجھے ہندی کام کرنا پڑا, دوسری طرف جماعت کی تنظیم کا کام بھی کرنا پڑا, تیسری طرف اس تحریک کو چلانے کے لیے دورے بھی کرنے پڑے, اس کے علاوہ کارکنوں کی تربیت کا کام بھی مجھے کرنا پڑا. دنیا بھر کے مختلف قسم کے خطوط جو آتے تھے زمانے میں ان کے جواب آج نہیں دیتا تھا, بلکہ ایک وقت ابتدائی جماعت کا ایسا تھا جس میں حساب کتاب سارے نہیں لکھا, میں نے بنیادوں کو قبول کیا. دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی ریسپ کے ساتھ بڑا ضرور کیا ہے, اور میری ایک ایک کھنڈی اور ایک ایک گھر کی تم نے ہم سے اتنا سخت کام کیوں لیا. متعدد کتابیں رہتی ہیں جو میں نے اس طرح سے لکھی ہے کہ رات کو میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا تھا اور صبح کی نماز کے بعد پوری پوری رات کا. ایک وقت تھا طاقت تھی جس میں کر لے گیا تھا, لیکن اب مولانا صاحب حساب بتایا آپ نے کتنا لکھا ہے. میں لکھتا گیا ہوں اور کبھی حساب نہیں لگایا کتنا لکھا ہے. اب آپ نے سنایا تھا کہ صحت آپ کی تمام جدوجہد کے بعد صدر پہنچ چکی ہے, آپ سے جواب کرنا چاہتا ہے. اب آپ کس طرح اپنی جو زندگی صحت کے حال میں آپ گزار رہے ہیں اس میں اور پچھلے میں جو ایک دم سے اب آیا ہو اس کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ایڈجسٹ کر, یعنی مجھے کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں دی کہ جس میں میں اللہ کا کام نہ کروں. ایسی بیماری ابھی جو مجھے تکلیف دینے والی ہیں مثلاً یہ کہ میں بیٹھ کر لکھتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کھڑا ہوں چلوں تو قدم قدم پر مجھے تکلیف ہوتی ہے, میرے لیے دس منٹ چلنا مشکل ہو جاتا ہے, ڈیڑھ منٹ سے زیادہ میں کھڑا نہیں کر سکتا, لیکن میں گھنٹوں بیٹھ کر لکھتا ہوں اور بھی اور نہ مجھے کوئی تکان لائق ہوتی.
آج کل مطلب کیا
آپ کی مشیت کے پاس پر یہ
تفہیم القرآن کی
تکمیل, تفہیم القرآن کی تکمیل کی اول تو مجھے توقع نہیں تھی, ہارٹ اٹیک کے بعد میں نے باقی آخری حصہ لکھا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں اسے مکمل نہ کر سکوں, لیکن خدا نے اتنی طاقت دی اس کو میں نے مکمل کر لیا. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دوسری چیز جو ہے وہ لازم سیرت پاک ہے, کب سے گہرا تعلق ہے, ان دونوں کو ملا کر اگر لوگ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ اور بھی زیادہ مفید ہوگا. یہ جب تک آپ میں مکی دور مکمل کر چکا ہوں اور آج کل مدنی دور کے لیے نماز فراہم کر رہا ہوں.
مولانا مودودی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اس طرح پیش کیا جو نئی نسل کو مطمئن کر سکے, اس لیے نوجوان ان کے افکار اور بیان سے بہت متاثر ہوئے. اس بارے میں مولانا مودودی نے ہمارے نمائندے کو بتایا.
چونکہ مسلمان طالب علم اندر سے اسلام اترا ہوا ہوتا ہے, ماں کے دودھ کے ساتھ ہی آتا ہے. جب وہ کالجوں میں اسکولوں میں آتا ہے تو اس کے سامنے بالکل ایک دوسری چیز آتی ہے جو اس کو اسلام سے دور جانے والی ہوتی ہے, مگر اس کا اندر کا ضمیر یہ نہیں چاہتا اسلام سے دور جانا. اگر کوئی ایسا اس کو مل جائے جو اسلام کو معقول طریقے سے انہیں سمجھا دے تو پھر اسے پورے اطمینان سے مسلمان رہتا اور ہر اس چیز کا وہ رد کرنے کے قابل ہوتا ہے جو اس کو اسلام سے پھیرنے والی ہے. یہ چیز جس نے طلبا میں یہ کانفیڈینس پیدا کیا ہے. ہر کوئی چیز میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ان کا بنیادی طور پر دل میں مسلمان ہونا اور ان کا یہ خواہش رکھنا کہ ہم مسلمان. جب وہ ان کو مسلمان رہنے کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے عقل اور دلیل سے اور ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں جو ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے جدید تعلیم میں لائی جاتی ہے, تو پھر وہ پورے مطمئن اور یہ اطمینان ہی ان کو پیدا کرتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی ایک قابل قدر مل جاتی ہے.
مولانا مودودی نے قرآن پاک کے پیغام کو پھیلانے کے لیے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا جو تقریباً نصف صدی سے اسلامی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہے. مولانا مودودی کی تحریروں میں مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل اور اشک بار آنکھیں نظر آتی ہیں. سید ابو رانا مودودی کی علمی بصیرت اور دین خدمات کی شہرت تمام عالم اسلام میں ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال مولانا مودودی کو اسلام کی بیلوس خدمات انجام دینے کے سلسلے میں فیصل ایوارڈ دیا گیا. اس ایوارڈ کے ساتھ 6 لاکھ روپے کی رقم پیش کی گئی جو سید مودودی نے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی کو ادا کی. انہی دنوں مولانا مودودی نے ہمارے نمائندے کو پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے بارے میں انٹرویو ریکارڈ کرایا.
بنیادی طور پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں. زمین خدا کی ہے, ہوا اور پانی اور روشنی جس کا ہم زندگی بسر کرتے ہیں سب خدا کا ہے. ہمیں جسم جو ہمیں حاصل ہے اس کی جو طاقتیں ہیں اس کے جو آزاد ہیں سب کچھ خدا بخشے ہوئے ہیں. ہمیں یہ حق بچتے ہیں کہ ہم خود اقدار اعلیٰ کا دعویٰ کریں یا کسی ایسے شخص کا دعویٰ قبول کریں جو اقدار اعلیٰ کا مدعی ہو. تو ضرور نے پہلی بات جو انسان کے ذہن میں نشین کی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ بوت بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور خطب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کو انسانوں کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے. دوسری بات جو اسی طرح سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو براہ راست قانون نہیں دیتا بلکہ اپنے رسول کے ذریعے سے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منتخب کیے ہوئے حکمراں نہیں تھے, نہ خود بنے ہوئے حکمراں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیں, لوگوں کی تربیت بھی کریں, ان کے ذہن و اخلاق ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں, اور جو لوگ ان کو احکام کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں ان کے اوپر احکام کو نافذ کریں. تیسری اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ آخرت کا تصور. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ سمجھے اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے, تو وہ نہ اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے نہ حقیقت میں صحیح انسان بن سکتا. ان تین چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال مکہ محترمہ میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور جن لوگوں نے ان چیزوں کو مان لیا ان کی اپنی جماعت. اسی طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے قیام مکہ کے آخری 3 سال ایسے تھے جن میں مدینہ طیبہ کے باشندوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ایمان لے آئی اور اس نے حضور کی اس دعوت کو قبول کیا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں. حضرت عائشہ نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ مدینے کو قرآن نے فتح کیا, یعنی کوئی تلوار نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی جس سے مدینے کے لوگ تابع فرمان بنے ہوں, بلکہ قرآن مجید جب ان کو پہنچا اور قرآن مجید کی جو مختلف زبان میں صورتیں نازل ہوئی تھی, جو ان کو بتائی گئی, ان کو سنائی گئی, انہوں نے ان کو حفظ کیا, یاد کیا, اس چیز کی وجہ سے وہ بالکل سچے دل سے نہ صرف یہ کہ ایمان لائے, نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے دیہات میں حضور کو آنے کی, حضور کے ساتھیوں کو آنے کی دعوت دی, بلکہ یہ دعوت کس بات کی تھی کہ آپ ہی ہمارے حکمراں ہیں, آپ ہی ہمارے سردار ہیں, آپ ہی ہمارے فرمانروا ہیں. یعنی آپ مہاجر کی حیثیت سے اپنا گزی کی حیثیت سے وہاں نہیں جا رہے, بلکہ وہاں کے لوگوں نے آپ کو اپنے فرمانروا کی حیثیت سے اور اپنے آقا مولا کی حیثیت سے اور اپنے معلم اور مربے گئے تھے دعوت کی تھی کہ آپ آئیے اور ہمیں تیار کیجیے اس دن کے پاس پر کام کرنے کے لیے جس کو آپ نے پیش کیا اور جس پر ہم ایمان لائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو پہلے دن سے آپ وہاں کے حکمران تھے اور ان تمام اہل ایمان کے حکمران تھے جو ہجرت کر کے مکے سے گئے تھے اور جنہوں نے مدینہ میں اسلام. مدینے کی آبادی میں اس وقت مشرکین بھی موجود تھے اور اس وقت یہودی بھی, اور ان کی مجموعی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تھی, لیکن چونکہ یہ لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے فرمانروا کی حیثیت تسلیم کیا تھا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کا یقین اور عہد کیا تھا. اس وجہ سے جس روز آپ مدینہ طیبہ پہنچے اسی روز حکومت اسلامی کی بنیاد پر اس حکومت اسلامی نے جو عام قبول کی تھی وہ یہ کہ سب سے پہلے لوگوں میں اسلام کا علم پھیلائے جو کہ اسلام جہالت کا نام نہیں ہے اسلام علم کا نام. تو آپ نے اپنی پوری قوت صرف کی اس بات پر کہ لوگ دین کو سمجھیں اور سمجھ کر ہی مانیں. جس طرح سے لوگوں تک یہ چیز پہنچی اور لوگوں نے اس کو مانا اسی طرح رفتہ اسلام کی طاقت بن گئی. دوسرا عظیم کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کیے جائیں اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ پیدا کیا جائے جس کی ہر چیز اخلاق صالحہ پر مبنی. کوئی نظامی حکومت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا بھی قائم کر دیجیے اگر عام لوگوں کے اندر وہ اخلاق موجود نہیں ہیں جو اس نظام حکومت کی پرستنائی کریں تو وہ کبھی کامیابی کے ساتھ نہیں. اس وجہ سے آپ نے دوسرا اہم ترین کام کیا یہ کہ اخلاق ایک نظام حکومت میں اگر لوگوں کے اخلاق ٹھیک اس نظام کے مزاج کے مطابق ہوں تو وہاں قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہاں لوگوں کو دبانے کی حکومت ضرورت نہیں پیش آتی. وہاں لوگوں کے اوپر جبر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ صرف یہ بات کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کلا چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد لوگ فوراً خود بخود تعمیر کرتے ہیں. تعمیر کرانے کے لیے وہاں کسی پولیس کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پولیس نہیں. اگر کبھی کسی مجرم کو قید کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کسی مکان میں بند کر دیا تھا جیل ویل کوئی چیز نہیں. بس یہ بات یہ حکومت خدا کی طرف سے ہے یہ کافی تھا کہ لوگ شراب کی مثال موجود لوگوں نے یہ اطلاق دی لوگوں کو شراب اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اور اسی وقت مکے میں تمام مت کے طور پر شراب بہا دی گئی مدینے اور مدینے کی قدیم میں بہتی رہی اور جس کا ہاتھ جس جگہ تھا وہی ہو شراب پینے والا. اس طرح کی پابندی قانون کی مثال پوری انسانی تاریخ میں.
مولانا سید ابو لالہ مودودی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ اپنے افکار کی روشنی میں اپنی تحریروں کے پردے میں اپنی تقریروں کے آئینے میں زندہ رہے تھے. انسان کا جذبہ خاکی خاک میں مل جاتا ہے لیکن اس کے عظیم کارنامے زندہ رہتے ہیں. آپ نے ہمارا فون پروگرام سنا.
قائد تحریک اسلامی مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مقالہ پیش کرتے ہیں جناب الطاف گوہر.
میں نہ کوئی مدافعت تھی نہ عذر خواہی. شاید اسی لیے ان کی بات دلوں تک اتر گئی. 1933 میں مولانا کی ادارت اور ذاتی نگرانی میں ماہنامہ ترجمان القرآن کا آغاز ہوا اور یہ ذمہ داری انہوں نے آخری دم تک سنبھالے رکھی. مولانا نے کوئی 140 کتابیں اور رسالے لکھے. ان میں سے بیشتر کا مختلف زمانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. آخری عمر میں مولانا نے سیرت سرور عالم لکھنا شروع کی جس کی دو جلدیں شائع ہو چکی. مولانا سے میری آخری ملاقات اس سال مئی کے آخر میں لندن میں ہوئی. وہ علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے. قیام گاہ پر معتقدین کا جمگٹا لگا تھا. اس شام مولانا کی طبیعت قدرے بہتر تھی. انہوں نے مجھے رات کے کھانے کے لیے روک لیا. مولانا کی باتوں سے مجھے یوں لگا جیسے وہ ملک کے حالات سے نامطمئن اور ایک حد تک مایوس ہو چکے ہوں. کھانے کے بعد مولانا نے خدا حافظ کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے. مولانا نے زندگی بھر دین کو سیاست سے جدا نہ کیا. تحریک خلافت اور تحریک ہجرت میں شامل ہوئے اور عمر بھر نو آبادیاتی نظام اور اشتراکی فکر و نظر کی مخالفت کرتے رہے. 1941 میں مولانا نے جماعت اسلامی قائم کی اور 30 برس تک وہ جماعت کے امیر رہے. یہی 30 برس ان کی تخلیقی زندگی کی معراج تھے. پابند سلاسل ہوئے, زینت زندہ بنے اور 1953 میں تو معاملہ دار الرسن تک جا پہنچا مگر اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی. اسی زمانے میں مولانا نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی جو 6 جلدوں میں تفہیم القرآن کے عنوان سے شائع ہوئی.
پاکستان کی سیاست میں مولانا مودودی ہمیشہ ایک متنازع کی شخصیت رہے. بہت سے علم دوست حضرات جو مولانا کی فکری اور ذہنی قوتوں کے دل سے مترف تھے ان کی سیاست سے متفق نہ تھے. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مولانا سیاست میں نہ پڑھتے تو ان کے تبلیغی مشن کا میدان اور وسیع ہوتا. مولانا سے میری عقیدت اور تعلق علمی سطح تک محدود تھا. ان کی جماعت کی سیاست سے میرا کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا, اس لیے میں مولانا کی زندگی کے اس اختلافی پہلو پر آزادی سے بات کر سکتا ہوں. ہر معاشرے میں دائرہ اثر اور دائرہ اقتدار میں ٹکراؤ رہتا ہے. خود مولانا نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اسی ٹکراؤ اور ستیزہ کاری کی وضاحت کی. ایک عالم کی شخصیت جب تک دائرہ اثر تک محدود رہتی ہے اس کی تحریر و تقریر کو ایک معیار پر رکھا جاتا ہے. جو ہی وہ دائرہ اثر سے نکل کر دائرہ اختیار کی طرف یا اقتدار کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے افعال اور کردار کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار بدل جاتا ہے. سیاست دان مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل سے بآسانی گزر جاتے ہیں. یہی مراحل ایک با اصول عالم کے لیے انتہائی ذہنی کشمکش کا باعث بن جاتے ہیں. وہ اصول پر اڑتا ہے تو اقتدار سے کھسکتا ہے, اور اصول سے کھسکتا ہے تو تضاد کا شکار ہو جاتا ہے. نظری اور بنیادی اصولوں کی تشریح و تفسیر ایک بات ہے, حالات پر ان کا اطلاق الگ بات ہے. مفسر عملی سیاست میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اسے حالات سے نبرد آزمائی اور بالآخر مفاہمت کرنی پڑتی ہے, اور یہ سودا اسے ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے. مولانا کے نظام فکر میں سیاسی اقتدار کا اصول مرکزی حیثیت رکھتا تھا. نظری اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اسلام میں زندگی کا ہر پہلو دوسرے سے وابستہ و آویزہ ہے اور دین کی سیاست سے جدائی ناممکن ہے. مگر اسلامی تاریخ میں شروع کے چند سالوں کے علاوہ دین اور سیاست کے دھاروں کا سنگم شاید کبھی نہیں ہوا. مولانا نے جماعت اسلامی کو اپنے فکری مشن کی تکمیل کے لیے ایک عملی ادارے کی شکل دی, مگر ان کی فکر اور نظریات کی تفسیر ایک سطح پر رہی اور جماعت کی سیاست دوسری سطح پر. یہ دو سطحی رشتہ مولانا کے لیے ہمیشہ سیاسی اور عملی دشواریاں پیدا کرتا رہا. جماعت کا ہر فیصلہ مولانا کا فیصلہ سمجھا گیا, اور یوں بھی ہوا کہ کسی معاملے میں مولانا نے ایک رائے کا اظہار کیا اور جماعت نے فیصلہ اس سے مختلف کیا. مجبوراً ہر تضاد پر سیاسی ضرورت کا پردہ ڈالنا پڑا, اور یہ پردہ اصولوں کی آنکھوں پر پٹی کی طرح لپٹتا رہا. یہی وہ تضاد ہے جو آج ایران میں ایک محترم بشان انقلاب کے بعد قوم اور تہران کے فکری اور عملی بوجھ کی شکل میں نمایاں ہو رہا ہے. یہی وہ تضاد ہے جو صاحب اقتدار کو صاحب فکر سے خائف رکھتا ہے اور صاحب فکر کو اقتدار سے کنارہ کشی پر مجبور کرتا ہے. مولانا کو یقین تھا کہ لوگ ایک دفعہ روح قرآن تک پہنچ جائیں تو ان کی زندگی کی الجھنیں دور ہو جائیں. روح قرآن کیا ہے؟ خدا بند عالم کی فرما روائی, وہ سارے جہاں کا مالک معبود اور حاکم ہے. انسان کی زندگی ایک امتحان ہے, اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے خدا بند کریم کی ہدایت پر عمل لازم ہے. پوری فرد یا معاشرہ جب عادلانہ اصول اخلاق سے منحرف ہوتا ہے تو زمین ظلم سے بھر جاتی ہے. قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے, اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان نے ظاہر بینی, قیا فہرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب جو نظریات بنا دیے ہیں وہ اس کے لیے تباہ کن ہے. قرآن کا مدعا اس ہدایت کی دعوت دینا ہے جسے انسان کھو چکا ہے. تفہیم القرآن کی چھ جلدیں قرآن کے اس موضوع مضمون اور مدعا کی تشریح ہیں. تفہیم القرآن کو پڑھنے کی سعادت مجھے اس زمانے میں نصیب ہوئی جب کسی اور کتاب تک میری دسترس نہ تھی. میری یہ مجبوری میرے لیے ایک نعمت بن گئی. ہر مسلمان تمام عمر قرآن کی روح تک پہنچنے میں لگا رہتا ہے. اس کوشش میں تفہیم القرآن نے میری بڑی رہنمائی کی. تفہیم کیا ہے؟ علم کا سرچشمہ ہے. مولانا کو احساس تھا کہ قرآن کے لفظی ترجمے کو پڑھتے وقت پہلی چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ روانی عبارت, زور بیان, بلاغت زبان اور تاثیر کلام کا فقدان ہے. قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے, نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, نہ اس کے جذبات سے کوئی طوفان برپا ہوتا ہے.
حالانکہ قرآن کی تاثیر میں اس کی پاکیزہ تعلیم اور اس کے عالی قدر مضامین کا جتنا حصہ ہے اس کے ادب کا حصہ بھی اس سے کچھ کم نہیں. یہی تو وہ چیز ہے جو سنگ دل سے سنگ دل آدمی کا دل پگھلا دیتی تھی, جس نے بجلی کے کڑکے کی طرح عرب کی ساری زمین ہلا دی. مولانا نے تفہیم القرآن میں قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ کیا ہے اس میں سادگی بھی ہے اور گدازی. ایک ایک لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے, ایک ایک آیت جذب میں ڈوبے ہوئے جملوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے. سورہ زخرف کی آخری آیات ہیں, وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے اور وہی حکیم و علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے, اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے. قرآن کریم کا مترجم تفسیر قرآن کا مصنف اپنے رب کی طرف پلٹ گیا. اس کا جسد خاکی کاٹ کے صندوق میں بند سمندروں صحراؤں پہاڑوں اور بستیوں پر پرواز کرتا ہوا ساری دنیا کو الوداع کہتا ہوا اپنے وطن کی مٹی کی طرف لوٹ گیا. ٹیکسی ڈرائیور ہمیں واپس لندن لے جا رہا تھا. سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی, دھوپ میں ڈوبے ہوئے تر و دیوار پر نظر پڑتی تو لاہور کی یاد تمتما اٹھتی. ڈرائیور نے پوچھا, کوئی جواب حال تھا؟ نہیں, جواب فکر تھا. اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا, آپ کا عزیز تھا؟ میں نے کہا, عزیز جہاں تھا. ان اللہ و ان الیہ راجعون. الطاف گور جو مولانا ابوالعلا مودودی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے.